السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العظيم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا نبي الله يا نورا من نور الله. میرے دوستوں، بزرگوں، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چمنستان کرم کی بارگاہ میں امام احمد رضا خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض برداشت ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. چمنستان کرم کے دو پھول حسن و حسین. اچھا چل رہا ہے چمنستان کرم کے دو پھول حسن و حسین. آج ان کی خوشبو سے صرف زمین نہیں، آسمان ہی نہیں، جنت بھی مہک رہی ہے. اور مومن کا گلستان ایمان اس کی رنگینیوں سے اور اس کی شادابیوں سے سرسبز و شاداب نظر آتا ہے. اعلی حضرت نے بلا وجہ نہیں فرمایا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درخت تو مستقل ہے, اے میری امت, اے میرے ماننے والوں, میں تمہارے اندر دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, وزن دار چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر تم اپنی حفاظت چاہتے ہو ان وزن دار چیزوں سے اپنے دامن عقیدت کو وابستہ کرو. ایک ہے کتاب اللہ جو بڑی بھاری بھرکم چیز, اور دوسری اہل بیت اپنے اہل بیت کو میں چھوڑے جا رہا ہوں اور کتاب اللہ کو چھوڑے جا رہا ہوں. یہ دو بھاری بھرکم چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کامیابی کے لیے, ہماری آخرت کی نجات کے لیے ہمیں عطا فرمایا ہے. اسی سلسلے میں میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے قرآن, ابھی ایک قرآن کے حافظ کو آپ نے دیکھا ہے, نام کیا ہے؟ اویس رضا, بڑا پیارا نام ہے, اویس کرمی. نبی کو دیکھا نہیں تھا اور ایسے عاشق کی ان کا رشتے رسول ضرب المثل بن گیا. وہ ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے نام کی نسبت اس بچے کو حاصل ہے. میں آپ لوگوں کی آمین کے سہارے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس بچے کے دل میں بھی وہ ایسی عشق پیدا فرمائے, اور انشاءاللہ وہ ایسی عشق لے کر کے آپ کی یہ خدمت کرے گا. اور نور القرآن, نور القرآن, قرآن کا نور لے کر کے چلے گا اور اہل بیت کی روحانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے اور مدرسے کا نام بلند کرے گا. جو دو بھاری بھرکم چیزیں ہیں, قرآن کو پکڑو, اہل بیت کو پکڑو. اہل بیت وہ ہے عظیم چیزیں, عظیم سرمایہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. شرف فرماتے ہیں اہل و بیت کی کذبین بے نوح, میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح میرے اہل بیت آگے فرماتے ہیں, من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق, جو کشتی میں سوار نہ ہو سکا ڈوب گیا, اور جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, کامیاب ہو گیا. جو کشتی میں سوار ہوا وہ کسی بھی قوم کا ہو وہ نجات پا گیا, اور جو کشتی سے الگ ہو گیا, دور ہو گیا, کسی اونچی خاندان کا بھی ہو وہ ڈوب گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آپ نے بارہا سنا ہوگا, مخالفوں نے جب جناب نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہوئے اور لوگوں نے یہ عقیدہ بیان کیا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا, اے نوح, اے نبی, آپ کو ہم اپنے جیسا بشر جانتے ہیں, ماں نرا کا ہم جانتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، سوتے گاتے ہیں، آپ نبی کیسے؟ لہذا تو ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ عقیدہ کہاں سے نکلا؟ پہلے اس پر دھیان دینا، یہ آج کا عقیدہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا نیا نہیں ہے، یہ پرانے زمانے کے پاکھنڈیوں کا عقیدہ ہے، کریمنل لوگوں کا عقیدہ ہے۔ کسی بھی مسلمان نے آج تک اپنے نبی کو اپنے جیسا نہیں کہا، لیکن بہت سے انبیاء کرام کے بارے میں قرآن نے یہی ارشاد فرمایا کہ ان کی قوم کے جو پاکھنڈی تھے، کریمنل تھے، اپنے نبی کے بارے میں یہی کہتے تھے، ما نراک الا بشرا مثلنا۔ آج بھی اگر کسی جماعت یا کسی گروپ کے کتاب سے یا ان کی زبان سے یہ لفظ آپ سنیں تو اسے اپنا سمجھیں گے یا چپنا؟ اپنا نہیں سمجھیں گے نا، اپنا سمجھے تو سمجھو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے کا موقع نہیں ملے، ڈوب جائے گا۔ اپنے جیسا کہنے والا چاہے کوئی ہو، ایک ہو چاہے تیز ہو چاہے ہو، وہ بڑی خاندان کا ہو یا چھوٹی خاندان کا، جس نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا وہ حضرت نوح کی کشتی میں جگہ نہ پا سکے گا، اور جس نے نبی کو ایسا سمجھا کہ اس قوم میں ویسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ اپنی قوم میں بے مثال ہوتا ہے، نرالا ہوتا ہے، بے مثل ہوتا ہے، اس کی زبان سے رب کا کلام سنا جاتا ہے، اس کے کان اللہ کی وحی سماعت کرتے ہیں، اس کا چلنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کا بولنا رب کے احکام سے سمبندھت ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ قوم میں کوئی ویسا نہیں ہوتا۔ اور ہمارے رسول تو ساری کائنات کے لیے رسول بن کے آئے، ساری کائنات میں ان کا جیسا کوئی نہیں ہے۔ ارے جبریل نہیں ہے، میکائیل نہیں ہے، اسرافیل نہیں ہے، تو یہ چٹو بٹو رہا۔ جبریل جو نوری مخلوق ہیں، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ میرے جیسے نوری ہیں، ان کو نوری بشر بھی جناب جبریل نے اپنے جیسا نہیں کہا ہے، اس لیے کہ نبی کا مثل کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور جو نبی کو اپنے مثل کہے گا اہل بیت کا دامن کبھی اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، وہ ڈوب جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشتی بنا دو، طوفان آئے گا، اور جتنے اپنے جیسا بشر کہنے والے ہیں دہی بڑے کی طرح تیرنے لگیں گے۔ دہی بڑا تو خریدا بھی جاتا ہے، لوگ کھا لیتے ہیں، ان کو تو کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا، چیل کوے کھائیں گے۔ اے نبی کشتی بناؤ، اور جتنے تمہارے 82 آدمی 950 سال میں مومن ہوئے ہیں انہیں اس میں سوار کر۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والی ایک بڑھیا تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے جا کر اس سے کہا، اے ضعیفہ تیار رہنا، بہت بھینکر، خطرناک، دنیا کو تباہ کرنے والا سیلاب اور طوفان آنے والا ہے، تیاری سے رہنا، جب بھی آئے گا میں تجھے خبر کروں گا، کشتی میں سوار کر لوں گا۔ نبی نشاط فرما رہے ہیں ایک ضعیفہ بڑھیا سے، کمزور بڑھیا سے، کہ میں تجھے اپنی کشتی میں سوار کر دوں گا۔ طوفان آیا، اللہ کی مرضی، حضرت نوح علیہ السلام نے بڑھیا کو سوار نہیں کیا، آپ کے ذہن پاک سے بڑھیا کا خیال اتر گیا۔ طوفان آیا، کشتی پہاڑ کی موجوں کے برابر کا مقابلہ کرتے ہوئے رواں دوان، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 82 آدمی سوار تھے، سب محفوظ تھے۔ چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا یہ بھی ایک طرف بہا جا رہا ہے, اس کو کیوں نہیں جمع کیا؟ آلِ نبی تھا نا, اس سے اونچا خاندان کوئی نہیں تھا. حضرت نو نے بیٹے کو کیوں چھوڑا, گڑیا کو بھی چھوڑا, بیٹے کو بھی چھوڑا. گڑیا کو تو اس لیے چھوڑا کہ خیال نہ رہا, اور بیٹے کو اس لیے چھوڑا کہ خیال تھا لیکن کشتی میں سوار ہونے کے لائق نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ وہ ایسی جماعت کا ممبر بن گیا تھا جو جماعت کہتی تھی ماں نرا کا الا بشر مثلنا, کہ نبی ہمارے مثل بشر ہے. اس جماعت کا ممبر نبی کا بیٹا. تو اگر کسی مولانا کا بیٹا بھاگ جائے ایسی جماعت میں چلی جا چلا جائے تو مولانا کو برا بھلا مت کہنا, مولانا تمہارا بیٹا ہی بھاگ گیا, تم کیا لوگوں کو تسلیت کرو گے؟ حضرت نوح کا بیٹا اپنے جیسا بشر کہنے والوں کی جماعت میں چلا گیا. حضرت نوح نے عقیدہ بگڑنے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار نہیں کیا. جب کشتی چلی جا رہی تھی تو انسانی تقاضا ہے, باپ نے دیکھا کہ بیٹا بہہ رہا ہے, اب تب ڈوبا. ایک بشری تقاضے کے مطابق آخری چانس دیتے ہوئے جناب نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, قرآن فرماتا ہے وکانا فی معذر یا بنی اذکر مانا ہوا لا تکن مع الکافرین. اے بیٹے, جو کنارے کنارے بہا جا رہا تھا, حضرت نوح نے پکارا, بیٹے آ کشتی میں سوار ہو جا, لیکن شرط یہ ہے کہ ان کافروں کو, ان اپنے جیسا بشر کہنے والے غداروں کا ساتھ چھوڑ دے. ولا تکن مع الکافرین, یہ شرط کی تب کشتی میں تمہیں میں سوار کروں گا. لیکن بیٹا اتنا بڑا گبر, اتنا بڑا ڈھیر, اتنا بڑا جیوت کہ حضرت نوح کی آخری پیمائش کو بھی ٹھکرا دیتا ہے اور کہتا ہے اپنے باپ کو اس طوفان میں پھنسنے کے بعد بھی عذاب الہی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, پھر بھی گمرہی اور بدعقیدگی کی بتی آنکھوں سے دور نہیں ہو رہی ہے. جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ کو جواب دیتا ہے, آل سوامی الى جبل یعصمنی من الماء. اے والد ماجد, میں کسی اونچے پہاڑ پر چلا جاؤں گا, یہ طوفان وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا, میں اپنے آپ کو محفوظ کر دوں گا, یہ پانی کا سیلاب میرا کچھ نہ بگاڑ سکے گا. پھر بھی اللہ کے نبی نے ایک اور پیمائش کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. اے بیٹے دیکھ, آج اللہ کے غضب سے کوئی بچ نہیں سکے گا, وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو. اگر پہاڑ پر جائے گا وہ بھی تباہ ہو جائے گا, آسمان بھی جانا اس کو ممکن ہو چلا گیا, وہاں سے بھی اللہ کا عذاب اس کو پکڑ لے گا. سن اب بھی ان کا ساتھ چھوڑ, توبہ کر, میری کشتی میں جگہ ہے, بیکار ہوگا. لیکن پھر بھی نہیں مانا. کتے کی دھوم, ایسے ہوتے ہیں گمراہ. لاکھ سمجھاؤ وہ سمجھنے والے نہیں, مولانا سمجھائے کیا سمجھے گا جی, نبی سمجھا رہے نہیں سمجھ رہا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْتُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. باپ بیٹے میں ہی مکالمہ ہو رہا تھا, بات چیت ہو رہی تھی, اتنے میں پہاڑ جیسی ایک موت اکلاتی ہوئی آئی اور باپ اور بیٹے کے درمیان میں آڑ بن گئی, آئل ہو گئی, بچاوت میں لوگ رکھی. اور یہ نبی کا بیٹا ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب میں ڈوب کر بنا.
کتنی اونچی خاندان کا تھا.
اللہ حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کی کشتی جب وقت وقت عدم جودی پہاڑ پر آ کر کے ٹھہری, خیال آیا بڑھیا کو تو میں نے کشتی میں سوار نہیں کیا, اور نیچے اترے اور اس طرف چلے جدھر اس کا جھوپڑا بنا تھا. اس کی ایک چھپر معمولی بے دھوا آئے تو اڑ جائے, ساری بلڈنگیں پہاڑ کی چٹانیں اپنی اپنی جگہ سے چھٹک گئی تھی, بستیاں دیش تو نابود ہو چکی تھی, لیکن اللہ کی قدرت کی وہ ایک پھوس کا چھپر اس طوفان میں بھی محفوظ رہا. کیوں محفوظ رہا؟ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائی تھی, اپنے جیسا بشر کہنے والوں کو اس نے منہ پر تھوک دیا تھا کہ میں تمہاری جماعت میں نہیں جاؤں گی, 82 لاکھ سے تھوڑے سے لوگ ہیں, میں جماعت نوح کی محبت کا دامن تھامے رہوں گی. تو جب نے اس طوفان ہوش روا میں دنیا کو بتا دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر,
اللہ
بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, طوفان میں جس طرح چاہے اس کی چھپر کو بچا سکتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں پھینکے گئے تھے, رب نے آگ سے فرمایا یا نار کن کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ خبردار ابراہیم کو نقصان نہ پہنچے, شرابتی کا پیغام بن جا. آپ جلانا چاہتی ہیں لیکن جلا نہ سکے گی, اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے, جس نے جلانے کا طریقہ دیا ہے اسی رب نے آج کو بچانے کا بھی طریقہ عطا فرمایا.
اللہ
طوفان کو بدداروں کو ڈبونے کا طریقہ رب نے دیا تھا, اور اسی طوفان کو بڑھیا کو بچانے کا شعور اللہ ہی نے دیا ہے. بچنا ہے تو اس طرح بچو, اس کے چھپر میں تمہارا نقصان نہ ہوگا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو بڑھیا دیکھ کر کھڑی ہو گئی, نبی آ گئے, قیام اس زمانے سے دیکھ کر قیام ہوتا تھا, آج نبی کی بات سن کر قیام ہوتا تھا.
سبحان اللہ,
چھتے بیٹھے نہیں رہتے کیا نا, نمی تندر جما تلے سمن نمی تندر, یہی نہیں ہلتا, سب کھڑے ہو جائیں گے. وہ بڑھیا جس میں نبی کا عشق تھا محبت تھی, نبی کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور عرض کرتی حضور چلوں؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہاں؟ کہاں کشتی میں آپ نے کہا تھا تیار رہنا, تیار ہوں, سب سامان وامان باندھ کے گٹری پوٹری رہنی ہے, چلوں؟ حضرت نوح نے کہا اللہ کی بندی 6 مہینہ طوفان آیا, دنیا کو تباہ کر کے چلا گیا, ایک مکان نہیں بچا ہے, گویا پوریا زبان حال کو یہ کہہ رہی تھی کہ اے نبی اگر آپ کے خیال سے میں اتر گئی کوئی بات نہیں, دامن آپ کا پکڑا ہے, رب کبھی مجھے پھولے گا نہیں, وہ فون میں پاک ہے, غفلت سے پاک ہے, لا تاخذہ سنۃ ولا
نوم. سبحان اللہ,
وہ رب اسے کس طرح چھوڑ سکتا ہے, چھوڑے گا نہیں جو نبی کا وفادار ہو سکتا ہے. میرے دوست, بڑھیا کو رب نے اس میں بچایا اور بیٹے کو اسی طوفان میں غرق کر دیا. رسول اس لیے فرماتے ہیں کہ اہل بیت کا سفینہ میں ہوں, میری اہل بیت میرے اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہیں, جو اس میں سوار ہو گیا بچ گیا, اور جس نے منہ موڑ لیا دہی بڑے کی طرح گل کر کے تیرنے لگا, اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یہ اہل بیت کی شان ہے, اور قرآن وہ قرآن ہے میرے دوست,
اس قرآن نے اہل بیت کا تعارف کرایا اور اہل بیت نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے. انہی اہل بیت میں سے حضرت مولائے کائنات
اللہ
حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو سات اونٹ کتابوں سے بھر جائیں گے.
سبحان اللہ.
اور سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی. یہ ہے اہل بیت کا علم. قرآن ان کا تعارف کرا رہا ہے اور اہل بیت قرآن کی تفسیر اس شان سے بیان کر رہے ہیں. قرآن کی تفسیر تو بہت بڑی چیز ہے. سورہ فاتحہ کی تفسیر حضرت سیدنا مولائے کائنات فرماتے ہیں اگر میں لکھوں تو سات اونٹ کتابوں سے بھر جائیں گے اور سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہیں ہو سکے. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں پوری کائنات کا علم قرآن میں اور پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں اور پورے سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں اور بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں ہے اور بسم اللہ کی با کا پورا علم اس کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں. اب ذرا سوچو پوری کائنات کا علم قرآن میں. قرآن خود فرماتا ہے ولا رقم ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات کی کوئی چیز چاہے وہ دریا والی ہو یا مٹی والی ہو یا آسمان والی ہو سب میرے قرآن میری کتاب میں موجود ہے. رب فرماتا ہے اور ایک جگہ بل تو صغیر و کبیر مستقر. ہر چھوٹی سے چھوٹی اور ہر بڑی سے بڑی چیز وہ سب قرآن میں لکھی ہوئی ہے. لیکن یہ تو ہماری سمجھ ہے کہ ہر لکھے کو ہم نہیں سمجھ پاتے. بہت سی ایسی لکھی ہوئی چیزیں ہیں انسان کی لوگ نہیں سمجھ پاتے. اعلیٰ حضرت کی کتاب تو لکھی ہوئی ہے. اگر ہم دیکھ لیں جو ابن رمل اور ابن جعفر نے لکھی ہے تو بڑے بڑے علماء کہیں گے ہم تو سمجھ ہی نہیں پا رہے کیا لکھا ہے. جب انسان لکھتا ہے تو خود نہیں سمجھ پاتے اور جب میرا رب نازل فرماتا ہے تو کیسے سمجھو. کلو سبیر و کبیر مستطر. یہ قرآن کی شان ہے اس میں سب چھنک ہے. حضرت علی فرماتے ہیں ساری کائنات کا علم اللہ تعالیٰ نے تیس پارے میں جمع کر دیا اور اس تیس پارے کا نچوڑ ایسن آپ اور ہم یہ سورہ فاتحہ میں. سارا علم سورہ فاتحہ میں رب نے سات آیتوں میں سمیٹ دیا اور پھر فرماتے ہیں سات آیتوں کا نچوڑ بسم اللہ شریف اور بسم اللہ شریف کا نچوڑ بسم اللہ میں جو پہلے با ہے جس کو آپ بے پڑھتے ہیں اس میں پھر فرماتے ہیں بے کا نچوڑ اس کے نیچے نقطے میں اور پھر فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الباء. اور علی وہ ہے کہ بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ علی ہے. مطلب یہ ہے قرآن کو کس شان سے اہل بیت جانتے ہیں. فرماتے ہیں سب کا نچوڑ وہ بے کے نیچے نقطہ ہے اور علی کو دیکھ لو اہل بیت کا ایک فرد ہے جو پورے اعتماد کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں.
اللہ
یہ شان ہے اہل بیت کی. جب اہل بیت میں قرآن کا یہ علم ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل اہل بیت ہیں ان کے علم کو خوب
سمجھتے
ہیں. اہل بیت کا تو علم یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین صحابہ میں تفسیر جاننے والوں میں بڑا اعلیٰ مقام رکھتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ اے لوگوں اگر میرے اونٹ کی نکیل سمجھے نہیں ناک میں رسی باندھتے ہیں. آپ کے یہاں بیلوں کی ناک میں رسی لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے ہیں؟ اور وہ رسی پکڑ لو تو کتنا بھی بیل پریشان کرے وہ سیدھا ہو جاتا. پہلے اگر نکیل ڈالتے تھے ناک چھید کر کے اور اس میں ایک رسی ڈالتے تھے, اس کو نکیل کہتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل کی رسی اگر کہیں غائب ہو جائے گر جائے تو فرماتے ہیں میں کسی سے پوچھوں گا نہیں, قرآن دیکھ کر کے میں بتا دوں گا کہ میرے اونٹ کی نکیل کی رسی کہاں گری ہے. کیا سمجھے؟ یعنی یہ بھی قرآن میں ہے, مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں. قرآن کا وہ علم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا کہ اونٹ کی نکیل کی رسی کہاں گری ہے, وہ بھی قرآن کو دیکھ کر کے بتا دیں. علم ایسا ہے بھائی جس کو تم نہیں سمجھ سکتے. امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بہت اونچا ہے. ایک صاحب نے زمین میں خزانہ دفن کیا تھا ہنڈی میں, اور وہ پورا ہو گیا تھا, بھول گیا کہ وہ میں نے کہاں پر دفن کیا, اس کو جگہ یاد نہیں. بہت اس زمانے کے چھو چھا کرنے والے اس زمانے میں بھی تھے. وہ بڈا گیا, کہا کوئی تعویذ لکھ دو تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میری ہنڈی کہاں ہے. لوگوں نے کہا بھائی ہمارے پاس کوئی ایسا ڈھنگ کا تعویذ نہیں. لوگوں نے کہا جا امام ابو حنیفہ ہیں وہ تمہاری ہنڈی بتا دیں گے. میں نے کہا حضور میری ہنڈی غائب ہو گئی ہے, بھول گیا ہوں, کیسے ملے؟ تو فرمایا سرجا میں بیٹھے ہوئے تھے, طلبہ پڑھ رہے تھے, کہا جا سو رکعت نفل نماز رات میں پڑھ لے, یہ عمل ایسا ہے کہ تیری ہنڈی مل جائے گی. یہ بڑے میاں گئے وضو کیا, عشاء کی نماز کے بعد نفل نماز شروع کی, چار ہی رکعت پڑھا تھا اس نے تو اس کو یاد آ گیا کہ میں نے فلاں جگہ اپنی ہنڈی دفن کی ہے. اب چار پڑھ کر کے باقی حریف لوگوں کا حال کیا ہوتا. جلدی جلدی کاٹ بھاؤ لے کر آیا, پھوٹا اس کا پیسہ مل گیا. صبح آیا شکریہ ادا کیا. حضرت نے فرمایا جو باقی ہے لا کے شکر میں وہ تو پڑھ لے. آپ کے طلبہ نے کہا حضور آپ نے یہ کس حدیث کے مسئلہ نکالا؟ بیس رکعت سو رکعت نماز پر تیری ہنڈی مل جائے گی. حضرت مسکرائے اور فرمایا حدیث میں یہ ہے کہ جب بندے مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک شیطان ہے وہ فوراً پہنچ جاتا ہے اور جا کر کے اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, اسکر کدا اسکر کدا اسکر کدا, ارے یہ بھی تو بھول گیا, یہ بھی یاد کر لے, یہ بھول گیا, یہ بھی یاد کر لے, یہ بھول. جو کبھی بات یاد کر لے کی نماز میں یاد ہوتا ہے کہ نہیں, اور نماز پڑھ لے بیٹھے بھول جاتے. نماز میں یاد آ گئی کہ چابی فلا جگہ رکھی ہے اور پھر کام میں لگا پھر بھول جاتا کہاں رکھی ہے. نماز پڑھنے کھڑا ہوا بھولی بسری باتیں شیطان یاد کراتا ہے. اس نے دیکھا یہ سو رکعت پڑے گا میرا تو کلیجہ پھٹ جائے گا, اس لیے آیا دل میں وسوسہ ڈالا دیکھ تیری ہنڈی فلا جگہ, دیکھ تیری ہنڈی فلا جگہ. یہ بڑے کیا نماز چھوڑ کر کے بھاؤ رام کی کاٹ میں کر کے خدائی شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی مل گئی. میرے دوست یہ ہے علم, اس حدیث سے کسی نے آج تک نہیں سوچا تھا کہ گمی ہوئی چیز کو حاصل کرنے کا یہ بھی ایک عمل ہے. امام آدم کا یہ علم تھا, یہ ان کا ذہن تھا کہ حدیث میں یہ فرمایا ہے تو یہ پڑھے گا تو شیطان بھولی بات یاد دلا دے گا. علم بہت اونچی چیز ہے, کس کس طریقے سے لوگ اسے حاصل کرتے ہیں. علم کی توانائیاں بہت عظیم اور وسیع ہے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اسی کو انصاف فرماتے ہیں. تم تو صرف الحمدللہ پڑھ کر تین مرتبہ پھر ہو انصاف پڑھ کر فاتحہ دینا جانتے ہو, اور اہل بیت کی یہ شان ہے کہ کائنات کا نچوڑ وہ ان کو معلوم ہے, قرآن کا علم انہیں معلوم ہے, اور جو نقطہ ہے پیٹ کے نیچے وہ میں. تاریخ کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے مائکرو ڈاٹ کی ایجاد کیا. مائکرو کہتے ہیں چھوٹے سے, اور ڈاٹ کہتے ہیں نقطے کو, بندو کو. یہ انگریزی لفظ ہے مائکرو ڈاٹ, چھوٹا سا نقطہ, چھوٹا سا بندو. انہوں نے کیا کیا ہے, کسی چیز کا بھی وہ چاہتے ہیں تو مائکرو ڈاٹ بنا دیتے ہیں. اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس بڑی چیز کا پہلے فوٹو نکالتے ہیں, اور اس فوٹو کو پھر ریڈیوس کرتے ہیں, یعنی اس کو سمیٹتے ہیں سمیٹتے ہیں سمیٹتے ہیں, تو وہ بڑا پکچر اور بڑی فوٹو سمٹتے سمٹتے ایک چھوٹے سے نقطے کی شکل میں ہو جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں مائکرو ڈاٹ. اور جب چاہتے ہیں تو اس مائکرو ڈاٹ کو ریلیز کرتے ہیں, انہیں اس کو پھیلاتے ہیں. اس کے لیے بھی ایک مشین ہے. مائکرو ڈاٹ کو جب پھیلاتے ہیں تو جتنا بڑا پکچر انہوں نے سمیٹا تھا وہ پورا نظر آئے گا. دنیا کا اگر مائکرو ڈاٹ بنایا جائے تو وہ ایک نقطے میں سمٹ جائے گا, اور جب اس نقطے کو ریلیز کیا جائے پھیلایا جائے تو اس میں آزاد نظر بھی نظر آئے گا, اس میں مولوی گنج بھی نظر آئے گا, اس میں تاشا گلی بھی نظر آئے گا. سمجھے ہے کہ نہیں؟ اور کیا کیا مہر ہے, قریب نواز نگر, بہار مدینہ, نور القرآن, اور یہ سب جھومتے جھامتے سب نظر آئیں گے. مائکرو ڈاٹ کو جب پھیلایا تو پورا بالکل کلیئر ہو کر ہر ایک نظر آئے گا. اس میں یہ ہے مائکرو ڈاٹ. یہ تم نے آج بنایا, 15ویں صدی میں بنایا ہے, میرے رب نے قرآنی ڈاٹ بنایا. وہ ہے ڈاٹ کے نیچے کا نقطہ, اور اس نقطے کو ریلیز کون کر سکتا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نقطہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس نقطے کی تفسیر اگر بیان کروں تو بے بن جائے, اور بے کی تفسیر بیان کروں تو بسم اللہ نظر آئے, بسم اللہ کی تفسیر کروں تو سورہ فاتحہ کا نور نظر آئے, اور سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو قرآن نظر آئے, اور قرآن کی تفسیر کروں تو عالم کائنات نظر آئے.
اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد.
یہ اہل بیت کے علم کی شان تھی. آپ یہ نہ سمجھو امام حسین کربلا میں گئے تھے تو انہیں کچھ معلوم نہیں تھا. ارے انہیں بھی معلوم تھا, اس کے والد گرامی کو بھی معلوم تھا کہ یہاں کیا ہونے والا ہے, لیکن ڈر کے بھاگے نہیں. اگر آپ کو معلوم ہو کہ اس دل میں سانپ ہے تو ہاتھ ڈالو گے, کیوں بچھو ہے تو ہاتھ ڈالو گے, معلوم ہے کہ یہاں خطرہ ہے ادھر مڑ کے نہیں دیکھو گے. اور یہاں تو گردن کٹنے کی بات تھی. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے ایک مرتبہ اپنی حیات مبارکہ میں گزرے, لوگوں سے کہا اس جگہ کا نام کیا ہے, لوگوں نے کہا اس جگہ کا نام نئے نوا ہے. پرانا نام کربلا کا نئے نوا ہے, میدان نئے نوا, جس کو بعد میں کربو بلا کہنے لگے. کرب کے معنی بے چینی پریشانی, اور بلا کے معنی مصیبت. چونکہ وہاں بہت بڑی بلا اور بہت بڑی پریشانی آسورے کے دن آئی تھی, اس لیے اس میدان نینوا کو میدان کربو بلا, پھر واو نکال دیا تو کربلا بن گیا. یہ وہی میدان نینوا ہے. مولا کائنات اپنے ساتھیوں فوجیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور فرمایا رک جاؤ, اس میدان کا نام کیا؟ لوگوں نے کہا نینوا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا,
اور گھوڑے سے اتر پڑے. پھر آپ اپنی لکڑی دے کر اور لکیر بنا رہے ہیں, نقشہ بنا رہے ہیں. فرمایا یہاں میرے اہل بیت کے خیمے نصب ہوں گے.
سبحان اللہ.
فرماتے ہیں میرے اہل بیت کے خیمے ایک دن یہاں نصب ہوں گے. پھر ایک نقشہ اور بنایا اور فرمایا میرے اہل بیت کے گھوڑے یہاں باندھے جائیں گے. پھر فرمایا نقشہ کھینچ کر کے یہاں پر اہل بیت کے آوان و انصار کو کے خیمے لگائے جائیں گے. پھر ایک جگہ اور نقشہ بنایا لکیر بنا کر, فرمایا کہ میرا بیٹا حسین یہاں پر شہید کیا جائے. مولا کائنات کو بھی معلوم تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جبریل نے حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی. اہل بیت کا ایک ایک فرد جانتا ہے کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوں گے. وہ جگہ تک حضرت علی کو معلوم تھی, یہ ان کا علم تھا. امام حسین وہاں اتفاقیہ نہیں گئے تھے بلکہ مرضی الہی کو پورا کرنے کے لیے گئے تھے, کیونکہ مرضی الہی یہ تھی کہ اہل بیت کا یہاں خون بہے گا اور کائنات میں اس خون سے اسلام کی آپ جاری کی جائے گی, اس کے مرجھائے ہوئے پرچتا کو پھر بہار دوڑائی جائے گی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشورے کے دن پہنچ کر کے اسی حقانی اور روحانی اعلان کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ اے لوگوں, ہم ہیں جو اسلام کی آبیاری کرتے ہیں, ہم قرآن کو بھی جانتے ہیں اور قرآن ہم کو بھی جانتا ہے. ہمیں تم جان دو قرآن کو جاننے لگو گے, قرآن سے اہل بیت کا مرتبہ معلوم ہوگا اور اہل بیت کی شان سے قرآن کی عظمت سمجھنے لگو. آج عاشورے کے بعد آپ نے جلسے دستار بندی کیا ہے, یہاں قرآن بھی ہے, اہل بیت کا ذکر بھی ہے. یہ کمپٹیشن بہت اچھا ہے. محرم میں قرآن پڑھنے والے کو اعزاز مل رہا ہے اور اس اعزاز کا صدقہ یہ ہے کہ اتنا بڑا مجمع آ کر کے قرآن کی عظمت بھی اور اہل بیت کا تقدس بھی سماعت کر رہا ہے. مولا ہم سب کو کربلا کے فلسفے پر عمل کرنے کی توفیق دے. اب ایک بات اور سن لو, قرآن کا کربلا کا فلسفہ کیا ہے کہ یزیدی عقائد, یزیدی خیالات, یزیدی وچار دھارا سے ہر سنی مسلمان اپنے کو دور رکھے. یزیدی خیالات کیا تھے؟ شریعت کے خلاف, عظمت حسین کے خلاف, پنجتن کے خلاف, یہ جدیدی خیالات ہیں. آج ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہتے ہیں؟ بولے حضرت امیر المومنین یزید. کیا کرتا ہے؟ اس کو حضرت بولتا, امیر المومنین بولتا اور کہتا ہے رحمت اللہ علیہ, اور اس کے ساتھ اس کی خباثت دیکھو, کہتا ہے حسین جو گئے تھے سیاسی جنگ کرنے کے لیے گئے تھے, حکومت کے لیے گئے تھے, انہیں اتنا بڑا فتنہ نہیں پھیلانا چاہیے تھا. امام حسین فتنہ بچانے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ بڑھتے ہوئے بدعقیدگی کے نائکی فتنے کو بچانے کے لیے.
اللہ
یہ تین امام حسین کا کربلا میں آنا فتنہ کہتے ہیں. ارے تمہارے فتنے کا سر کچلنے کے لیے گئے تھے. یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ رب نے نائک کے نائک کو برباد کر دیا ہے.
اللہ
کا اتنا زور شور ہو رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ ٹمپریچر ڈاؤن ہو رہا ہے. اب نائک کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور امام حسین کو ہر وقت سننے کے لیے تیار ہے.
اللہ
ہے کہ نہیں ہے؟ جب بھی امام حسین کے نام پر بلاؤ تو اپنے بھی آ جاتے ہیں, کچھ چوری چھپتے ادھر ادھر وہ بھی آ جاتے ہیں, لیکن ہے کیا بولتا ہے؟ ارے ہم کیا بولیں گے؟ وہی بولیں گے جو رب کی توفیق سے ہمیں بولنے کا وقت دیا گیا ہے. امام حسین کو سننے کے لیے انشاءاللہ آتے رہیں گے آتے رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مولا جو حسین اور حسن سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں, اور اے رب تو بھی ان سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرے اللہ ان سے بھی تو محبت کرنا.
اللہ
اللہ رسول کی محبت کا رشتہ حسنین کریم کی محبت سے جڑا ہوا ہے. ایک بار دامن چھوڑو گے تو کشتی نوح سے الگ ہو جاؤ گے, اور ڈوبو گے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, بچائے گا کون میدان محشر میں؟ حسنین کریمین کے نعرہ
بنے اللہ,
کسی کا حضرت بھی نہیں آئے گا, کسی کا سیٹ بچانے کے لیے نہیں آئے گا. اگر آئے گا کوئی بچانے کے لیے آپ کا کردار کالی کالی سرکو والی مصطفیٰ حسنین کریم کے جلدے کریم, وہ آئیں گے اور فرمائیں گے کیوں پریشان ہو, انا رہا ارے ہم تمہارے لیے تو ہیں, ہم تمہارے لیے ہیں, آؤ دامن میں چھپ جاؤ, میرے دامن عظمت میں چھپ جانے والا کبھی پکڑا نہیں جائے گا. حضرت حسن رضا بریلوی اعلی حضرت کے مجلے بھائی فرماتے ہیں ڈھونڈھائی کریں صدر قیامت کے سپاہی, ڈھونڈھائی کریں صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو؟ اس دامن میں چھپو, اہل بیت کا دامن ملے گا تو علی کا دامن, علی کا دامن ملا تو نبی کا دامن.
اللہ
یہاں بھی نجات وہاں بھی نجات. بہت بڑے پیٹ نہیں بننے مت بنو, بہت بڑی تمہاری جماعت نہیں ہے نہ رہے, ہم تو چھوٹی جماعت میں رہ کر حسینی بننا چاہتے ہیں.
اللہ
کے 22,000 کی جماعت بھی امام حسین نے ٹھکرا دیا, اور 72 آدمی کی جماعت لے کر الگ نماز پڑھ رہے
ہیں. اللہ
مکے مدینے میں کتنے سنیوں کو تنی بنتے دیکھا ہوں, ہم لاکھ نہیں دیکھتے, کوانٹٹی نہیں دیکھتے, کوالٹی
دیکھتے,
یزیدی کوانٹٹی دیکھتے ہیں. ایسا حال ہوا کہ آج کوئی یزید نام اپنے بیٹے کا نہیں
رکھتا
ہے کیا کوئی؟ ایسے ان سے بولنا کہ تم تو کم سے کم رکھو یزید کا نام, ان کو بھی شرم آتی ہے یزید سے, ایسی نفرت اللہ نے دلوں میں ڈالی. آج حسین نام کے دیکھو ہر گلی میں مل جائے گا, محمد حسین ہر جگہ حسین حسین نظر آ رہے ہیں. اے میرے حسین آپ کے نام میں کتنی بڑی لذت ہے, کتنی بڑی کشش ہے, جب آپ کا نام اتنا پرکشش تو آپ کا کردار کتنا ہوگا.
سبحان اللہ,
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام زندہ رہے گا رہے گا. ایک نعرہ لگاؤ,
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
نعرہ حیدری, نعرہ حیدری,
یا اللہ,
نعرہ حسین
زندہ باد,
یا حسین
زندہ باد.
بولو یہ ہمارے
حسین
مسلک اعلی حضرت زندہ باد, تمام ہے نا اس بلا.